الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي وما أمنعت ولا ينفع كل جد منك. اللهم ربنا اللهم اشفنا واشف اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وضلع الدين وغلبة الهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء والشقاء وسوء القضاء والشماتة العداء. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في اوروبا. اللهم كن اخوانهم اللهم اصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واخذل اعداء الاسلام والدين واخذل اعداء الاسلام والدين. اللهم لعن كفاه الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون. اللهم خالف أمه عثار مرتعنا وصلى الله برحمتك يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون أحدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله تعالى فرماتے ہیں، جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے ہیں. یہ تو یہ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان میں خرابی ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا، لیکن پھر وہ لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، اور وہ اس کا انجام سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. پس اگر تو جنگ کے اندر، لڑائی کے اندر ان کے اوپر قابو پا لے، تو ایسی صورت میں ان کو ایسی سزا دے کہ جس کی وجہ سے ان کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں، اور تاکہ یہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں. اور اگر تم کو کسی قوم سے خیانت یعنی دغے بازی کا، عہد شکنی کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ان کی طرف اس عہد کو اعلانیہ ختم کر دو. بے شک اللہ تعالیٰ دغا دینے والے اور عہد شکنی والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور ہرگز گمان نہ کرے وہ کافر جو بھاگ نکلے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر، جو ہے جو بچ گئے تھے، ان کو خاص طور سے خطاب ہے کہ انہم لا یعجزون، کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. آگے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں سارے مومنین کو، اور تیار کرو ان کے لیے جو کچھ تم جو بھی تم سے ہو سکے، طاقت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے، کہ ڈراؤ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو، اور ان کے علاوہ دوسرے ہیں ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ بہت اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر کفار لوگ مائل ہوئیں صلح کرنے کی طرف، تو ایسی صورت میں تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. بے شک اللہ ہی تعالیٰ جو ہے سب کی باتوں کو سننے والے اور دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں. اور اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہوں تو سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، وہی خدا ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی خفیہ اور غیبی مدد سے اور مومنین کے ذریعے سے، وہ آئندہ بھی آپ کی مدد کریں گے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہے. اس سے اوپر خاص طور سے جنگ بدر کے احوال بیان ہو رہے تھے, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین پر جو انعامات ہوئے اور کفار کے اوپر جو ہے گویا جو ان کی پکڑ ہوئی, ان کا عذاب ہوا, ان ساری باتوں کا تذکرہ تھا. مدینہ منورہ میں جو ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش مکہ اور مکہ کے مشرکین جو ہے دشمن تھے ہی, وہ دشمنی ہی کی وجہ سے تو یہ لوگ مجبور ہو کر جو ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے تھے. لیکن مدینہ منورہ میں بھی یہود جو ہے وہ بھی ان کے دشمن تھے اور منافق جو ہے وہ بھی تھے. لیکن منافق چونکہ ظاہر میں تو کلمہ گو تھے, ظاہر میں پہلے کلمہ پڑھنے والے, اس لیے ان کو تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. ہاں لیکن وہ بھی دشمن تھے, تو تین دشمن ہو گئے تھے. ایک جو ہے خفیہ دشمن اور یہ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے, اور دوسرے دو جو ہے ایک مشرکین مکہ اور یہ یہود بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ ان یہودیوں کو بلا کر جو ہے جتنے قبائل تھے ان کے, خاص طور سے ان کے تین قبیلے تھے بڑے بڑے, تو ان تینوں کو بلا کر جو ہے ان کے ساتھ بہت لمبا ایک معاہدہ کر لیا. اس معاہدے میں کہ دو باتیں بہت ہی اہم تھیں. ایک بات تو یہ تھی کہ جب کسی بات کے اندر اختلاف ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے اس کو سب کو منظور کرنا پڑے گا, چنانچہ انہوں نے اس کو منظور کر لیا. دوسرا یہ کہ جو بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں تو وہ گویا یہود ہی سے ہی ہوں کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں, لہذا ان کو دشمنی سمجھا جائے, ان کی مدد بالکل نہ کی جائے, نہ خفیہ طور پر نہ علانیہ طور پر. یہ دو باتیں ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کے اندر بہت اہم تھی, باقی اور بھی باتیں تھیں لیکن یہ دو باتیں بہت اہم تھیں. لیکن جو ہے یہود کی شرست اور ان کی کچھ فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر قائم نہیں رہتے ہیں. شروع ہی کے اندر جو ہے جب غزوہ بدر کا پیش آیا تو ظاہر بات ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر تو مسلمان تو چند ہی تھے اور وہ لوگ تو پوری تیاری کر کے آئے تھے, لیکن تو اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا مشرکین کو ساتھ دیا بدر. لیکن اتفاق سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو چونکہ فتح مسلمانوں ہی کو فتح دینی تھی, مسلمان جو ہے فتح پا گئے, تو اس اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے دوسرے مشرکین پر بھی جو ہے ایک قسم کی دھاک بیٹھ گئی. تو یہ فوراً آپ سلام خدمت میں آئے اور آنے کے بعد معذرت کرنے لگے کہ اس مرتبہ ہم سے بھول ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دیجئے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمۃ اللہ عالمین تھے, آپ تو جب کبھی جو ہے کوئی معافی مانگے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو آئندہ ایسا مت کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ احزاب پیش آیا. غزوہ احزاب کا موقع تو معلوم ہے کہ مشرکین نے جو ہے پوری تیاری کی اور چاروں طرف جو ہے جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب کو تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کیا کہ آئیے اس مرتبہ بالکل ان کو ختم ہی کر دیں. تو اس وقت بھی جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وارے یہود جو ہے وہ خاموش نہیں رہے, بلکہ یہودیوں کا سردار جو ہے اشرف بن کعب وہ وہاں مکہ مکرمہ گیا اور ان کو خوب تیاری کی اور ان کو کہا کہ نہیں تم آؤ سب کو جمع کر کے لے کر آؤ, ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. دیکھو اس وقت بھی اس نے ایسا کیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو سنا چکا ہوں بنو نذیر بنو قینقاع ان کے جو انہوں نے جو عہد شکنی کی تھی, وعدہ خلاف کیا تھا, اس کا تذکرہ بھی میں پہلے کر چکا ہوں. تو بہرحال جب کبھی ایسا ہوا انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن اس موقع کے اوپر جو ہے غزوہ احزاب کے بعد جو ہے پہلے دو جماعت جو ہے پہلے دو یہودی بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے ان کو تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے باہر کر دیا تھا, ان کو جلا وطن کر دیا تھا. لیکن یہ یہودی ابھی تک وہیں تھے بنو قریظہ, یہ اپنے کام اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے. جب غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی نصرت فرمائی, یہ ایسی تیز آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ بالکل تنگ آ کر جو ہے مدینہ منورہ سے بھاگ گئے. ویسے پورا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ خندق خندق کھودی گئی تھی, کئی دنوں تک وہ بھی ادھر سے رہے, یہ مسلمان بھی ادھر رہے, آپس میں تین اندازی ہوتی بھی رہی لیکن گھمسان لڑائی نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت فرمائی کہ ایسی تیز آندھی آئی اور اتنی ٹھنڈی چلی کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر سارے کے سارے بھاگ گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو قریظہ کا قلعہ کا محاصرہ کر لیا. جب محاصرہ کر لیا گھیر لیا تو پھر وہ صلح کے لیے تیار ہوئے. تو اس وقت حضرت سعد جو ہے حضرت سعد کو انہوں نے حکم ٹھہرایا کہ یہ ہماری طرف سے جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ منظور ہے. تو چونکہ توریت کے اندر یہ حکم موجود ہے
توریت کے باقاعدہ حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ جب جنگ کے موقع کے اوپر جو ہے جو مرد گرفتار ہو جائیں ان کو تو تم قتل کر دو, اور عورتیں اور بچے اور مویشی کو جو ہے اپنے قبضے میں لے آؤ, یعنی ان کو جو ہے مملوک بنا دو. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بالکل یہی فیصلہ سنایا. ان کے 400 آدمی کو قتل کر دیا گیا, ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو اور ان کے مال کو جو ہے غلام بنا لیا گیا. اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یہ ہمیشہ کی جو ہے تمہارے ساتھ معاہدہ کو توڑتے رہتے ہیں, لہذا اب اگر ان کے اوپر تم قابو پاؤ تو ان کی ایسی سزا دو کہ جس سزا کی وجہ سے ان کے پیچھے جو ان کی معانت کرتے رہے ہیں, وہ اکساتے رہتے ہیں, وہ بھی ڈر جائیں, یعنی مکہ کے مشرکین جو ہے ان پر بھی خوف طاری ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد پھر ایسا ہی کیا گیا. اب اس کی وجہ سے جو ہے پھر ان کی ہمتیں پست ہو گئی. تو اس آیت شریفہ میں انہیں کا تذکرہ ہے, الذین عاہدت منہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں معاہدہ کیا, ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ, پھر ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وہم لا یتقون, لا یتقون کا مطلب یہ یا تو انجام سے بے خبر ہے, ڈرتے نہیں ہیں, یا یہ کہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. بہرحال جو بھی ہو, آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے, فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, بس اگر آپ ان کے اوپر قابو پا لیں جنگ کے اندر, فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ, ان کو ایسی سزا دو کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ بھی ڈر جائیں, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, اور وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں. یہاں لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ میں جو ہے علماء نے بڑے عجیب عجیب باتیں کی. ایک بات تو یہ بھی کہ تاکہ وہ جو پیچھے لوگ ہیں جو ان کو اکسایا کرتے تھے وہ ڈر جائیں اور آئندہ ان کی بھی ہمت نہ ہو. دوسرا اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد ہوتا ہے اس جہاد کے اندر جو ہے نام و نمود بھی مقصود نہیں ہوتی ہے, اور جو ہے ملک گیری یا اپنا سب پر قبضہ کریں یہ بھی مقصود نہیں ہوتا ہے. مقصود اصل میں اعلیٰ کلمۃ اللہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفاروں کا زور ٹوٹے, بس. اس لیے لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں, یعنی وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. تو یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا, تو ان کا تو یہ حکم تھا. لیکن اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے لیکن آئندہ ہمیں ڈر ہے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے, حالات سے پتہ چل جاتا ہے بات, مطلب کہ ان کی بدنیتی سے پتہ چل گیا یا اور دوسرے حالات سے پتہ چل گیا, تو کیا جائے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر آپ خوف محسوس کریں اس قوم سے یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہے, کس کا, خیانت کا یعنی عہد شکنی کا, کہ وہ معاہدہ کے قائم نہیں رہیں گے, اس کے خلاف آپ کے اوپر حملہ کریں گے, تو پھر کیا جائے. اگر اتنا معلوم ہو جائے تو ہم بھی فوراً ان پر حملہ کر دیں, نہیں. اسلام ایسا نہیں کہتا, اسلام یوں کہتا ہے فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَىٰ, ان کے ساتھ اعلان کے ساتھ بتا دیا جائے کہ بھائی دیکھو ہمارا تمہارا معاہدہ ہے لیکن ہمیں حالات سے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ اس معاہدے پر قائم رہنے والے نہیں ہو, یا اس طرح کی جو علامتیں ہیں ان کو بتا دی جائے کہ فلاں فلاں بات ایسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اندیشہ ہے کہ تم اپنے معاہدوں پر قائم نہیں رہو گے. تو سن لو, اب تم جو ہے تم تمہارے حال پر, ہم ہمارے حال پر, معاہدہ بالکل ختم ہو گیا. کیوں, معاہدہ ختم بھی کر دے, اور معاہدہ ختم کرنے کے بعد اب ان کو جو تیاری کرنی ہو آپ کے خلاف وہ بھی کر سکیں, اور تم ان کے خلاف جو تیاری کرنا چاہو وہ بھی کر سکو, تو اب تو کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں کہ ان کو مخفی رکھ کر جو ہے مثلا ان کی جو حد ہے وہاں تک پہنچ جاؤ اور ایک دم سے اعلان کر دو کہ بھائی ٹھیک ہے اب معاہدہ ختم ہو گیا, ہم جو کچھ کہیں کریں, نہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اسلام جو ہے اپنے اس دشمن کو کہ جس دشمن سے خیانت کا اندیشہ ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کرو, اور انصاف بھی کیسا, ایسا. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے امیر معاویہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بڑی فراست دی تھی اور بڑے مدبر تھے, تو ان کی حکومت کہیے یا ان کی امارت جو ہے 20 سال تک رہی, اور 20 سال کے درمیان میں جو ہے کہیں کوئی خلفشار بھی نہیں ہوا, کہیں بد امنی نہیں ہوئی, بہت اچھی طرح انہوں نے حکومت کی تھی 20 سال تک. تو اتفاق سے کیا ہوا, ایک قوم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ فلاں مدت تک جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان میں امن رہے گا, آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے. تو گویا التواء جنگ کا معاہدہ تھا, لیکن جب وقت ختم ہونے کے قریب آیا تو ایسا سوچا کہ اب تو یہ فلاں تاریخ کو جو ہے معاہدہ ہمارا ختم ہی ہو جائے گا, لہذا ابھی سے تیاری کریں. چنانچہ جو ہے حضرت امیر معاویہ نے حکم دے دیا اپنے لشکر کو کہ دھیرے دھیرے جو ہے سرحد کی طرف جو ہے منتقل ہونا شروع کر دو. چنانچہ وہ لشکر اس طرف جانے لگا تو ایک صحابی ہیں, صحابی جو ہے وہ پرانے اس زمانے میں صحابہ کی بڑی قدر تھی, یعنی چونکہ تابعین کا بڑا مجمع تھا, مسلمانوں کی بڑی یعنی بہت زیادہ اکثریت تھی, لیکن صحابہ چند رہ گئے تھے. چنانچہ ایک صحابی جو ہے گھوڑے پر سوار وہ اعلان کرتے ہوئے آ رہے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یہ جملہ بول رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدرا وفاء لا غدرا. تو یعنی اللہ کی شان, یعنی نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہم نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کو پورا ہی کرنا ہے, اس کے خلاف ہمیں کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. جب دیکھا تو وہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو یہ صحابی تھے, یہ خبر دی گئی امیر معاویہ کو کہ بھئی ایک صحابی اس طرح اعلان کرتے ہیں, تو فوراً انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو تو جب تک معاہدے کا وقت ختم نہ ہو جائے وہاں تک کوئی گرہ نہ کھولی جائے نہ باندھی جائے, یعنی اس کے خلاف بھی کل نہ کیا جائے, جب تک وہ معاہدہ پورا ہو جائے اس کے بعد جو کچھ کرنا ہو کرو. تو ابھی سے یہ تیاری جو ہے یہ گویا مناسب نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام کی جو شان حقانیت ہے, شان انصاف ہے, اس کے موافق نہیں ہے کہ ایک دم سے جہاں معاہدہ ختم ہو جائے فوراً بھی خبری کے اندر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دو, یہ جائز نہیں ہے. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس لشکر کو پاک واپس بلا لیا. تو یہ ہے اسلام ہے. آگے چونکہ غزوہ بدر کا موقع ہی ہے اور اسی کا بیان چل رہا ہے, تو غزوہ بدر کے موقع پر کچھ کفار بھاگ کے نکل بھی گئے تھے آخر میں, اور کچھ وہ تھے جو مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے, وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے, تو وہ گویا خوش ہو رہے تھے کہ چلو اس مصیبت سے ہمیں نجات ملی, اس لیے کہ ان کے 70 تو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, وہ ہرگز نہ گمان کرے وہ کافر جو بھاگ نکلے ہیں, کیا گمان نہ کریں کہ انہم لا یعجزون, بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضے کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دنیا کے اندر ہی ان کی پکڑ کریں, اور آخرت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھاگ جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس آیت شریفہ سے علماء نے ایک خاص بات مستمد کی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا کام کرتا ہو یا کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہو, اس مصیبت سے وہ نجات پا جائے, لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی برائی کو چھوڑے نہیں بلکہ برائی کرتا رہے, تو یہ بہت بری بات ہے. ایسا نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فوراً کب اس کی پکڑ کر لیں نہیں معلوم. اس لیے اگر آدمی کسی مصیبت میں کسی گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے مثلاً اس کی پردہ پوشی کی, اس کا کسی کے سامنے اس کا عیب نہیں پتہ نہیں چلا, تو ایسا نہ سمجھے کہ میں نے بہت اچھا کیا, نہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اس گناہ سے بچے, ورنہ پھر جو ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو کسی کو پتہ نہیں ہے لہٰذا میں اپنا کام کرتا ہی چلا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب پکڑ ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عام حکم ہے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے لکھا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, اور تیاری کرو تم جتنی بھی ہو سکے, اس من قوتن, یہ قوت کا لفظ ہے, اصل کہتے ہیں طاقت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دشمن کے مقابلے میں جو ہے خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طور پر تیاری کرنی چاہیے. یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے مستطعتم, فرمایا کہ مستطعتم کا مطلب یہ تمہاری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق, تم یہ مت دیکھو کہ تمہارا مقابل جو ہے اس کے پاس تو بہت قوت ہے تو تم اسی کے مقابل قوت جمع کرو تاکہ مقابلہ کر سکے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے تم کو جتنی ہے جو حیثیت دے رکھی ہے اس حیثیت کے مطابق جو ہے تم اپنی تیاری کرو, خاموش مت بیٹھو. اب ظاہر بات ہے کہ وہ کیا ہے, من قوتن, قوت کے اندر ساری چیزیں آ گئی, ہر زمانے کے اعتبار سے جو ہے اس زمانے کے جو بھی ہتھیار ہوں گے اسلحہ ہوں گے وہ بھی, اب ہر زمانے کے اسلحہ الگ الگ ہوتے ہیں, چنانچہ اس زمانے کے اندر ایک خاص جو کسی قوم پر فتح پانے کے لیے جو ہے اور جہاد میں جو ہے سب سے گویا معین چیز جو ہوتی تھی وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے, تو اس کا خاص تذکرہ کیا, ممر رباط الخیل, اور گھوڑوں کو باندھنے سے یعنی گھوڑوں کو پالنے سے یعنی جنگ کے لیے جو ہے گھوڑوں کی تیاری کرو. اور آج بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں آدمی گھوڑے ہی کے ذریعے مقابلے کے لیے وہاں تک پہنچ سکتا ہے, ورنہ خود پیدل نہیں پہنچ سکتا ہے. تو بہرحال اس زمانے کے اندر چونکہ گھوڑے خاص تھے اس لیے اس کا خاص تذکرہ ہے, ورنہ اس زمانے کے اعتبار سے جو ہے مثلاً تیر تھے, تیر اندازی سیکھنا یا اسی طرح تلوار چلانا یا نیزے چلانا, اس زمانے کے اندر یہ ساری باتیں تھیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد نبوی کے اندر بھی جو ہے ان چیزوں کی مشق کراتے تھے. اور احادیث کے اندر جو ہے اس کا خاص طور سے گھوڑے کے متعلق جو ہے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. تو گھوڑے سے مراد وہی ہے کوئی سواری آدمی اس لیے رکھے کہ اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرے. میں پہلے بھی کوئی ذکر کر چکا ہوں, کوئی آدمی کار خریدے وہ اس لیے خریدتا ہے میں کام پر جاؤں گا حلال روزی کماؤں گا, کار اس لیے خریدے میں اپنے بچوں کو جو اسکول اور مدرسے سے چھوڑنے کے لیے جاؤں گا, یہ فی سبیل اللہ ہے, اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا اس کا اس کمانے کو. لیکن آپ نے کار اس لیے خریدی ہے کہ دوست کے ساتھ عیاشی کریں گے, خالی جو ہے دعوت کھانے کے لیے جائیں گے, ہوٹلوں میں گھومنے کے لیے جائیں گے, ریسٹورنٹ میں پھرنے کے لیے جائیں گے, اور اس میں بھی اگر اچھی نیت نہیں ہے اور اچھا کھانا نہیں ہے, مثلا شراب نوشی بھی ہے حرام کاری بھی ہے, پھر تو ساری چیزیں بالکل حرام ہیں. لیکن اگر ہاں کوئی آدمی کے پاس ہے کار اور اچھی کام کے لیے رکھی ہے, کبھی کبھی اسی تفریح کے لیے بھی جائے, کوئی حرج نہیں. یوں اس لیے کہ آدمی جو ہے شریعت نے شریعت کی حد میں رہ کر جو ہے اپنے آپ کو آرام دینا یہ بھی مطلوب ہے, جہاں تک اس کی وجہ سے آدمی کی طبیعت کے اندر نشاط ہو, اور نشاط ہو تو آئندہ اور نیک کام اور زیادہ کر سکیں. تو بہرحال جیسی نیت ہوگی اس نیت کے مطابق. لیکن حدیث پاک کے اندر جو ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں برکت ہے, یعنی گھوڑوں کے پالنے میں برکت ہے, اور بھی بہت سارے فضائل لکھے ہیں. تو بہرحال گھوڑے سے صرف گھوڑا مراد نہیں, ہر زمانے کے اعتبار سے جو بھی اسلحہ ہوں گے اس اسلحے کے مطابق تیاری کرنی چاہیے. اور یہ تیاری کیوں, ترہبون بھی عدو اللہ بعدوکم, تاکہ اللہ کے دشمن اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے اوپر تمہاری دھاک بیٹھی رہے اور وہاں رعب بیٹھا رہے, ایسا نہیں کہ وہ تم سے بالکل بے فکر رہے اور بے خبر رہے, نہیں, ایسی تیاری ہر ایک کی ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں. سمجھے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے ہمت بھی عطا فرماویں, فہم بھی عطا فرماویں, اور اللہ تعالیٰ ایمانی قوت خاص طور سے عطا فرماویں. ایمانی اگر قوت ہو تو پھر ایسی صورت میں ظاہری اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. ظاہری اسباب کتنے بھی ہوں لیکن ایمانی قوت نہ ہو تو پھر تو حال دیکھ ہی رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون وآخرین من دونہم, کچھ دشمن تو ایسے ہیں جن کو تم جانتے ہو, مدینہ منورہ میں یہی غیر ہیں وہ بھی, اور چار اور مکہ کے مشرکین ہیں ان کو تم جانتے ہو, اس کے علاوہ اور بھی اس زمانے کے اندر جو ہے کئی سر و کسرا وہ بھی تمہارے دشمن تھے لیکن تم ان کو جانتے نہیں. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم, ان کو تم نہیں جانتے ہو, اللہ یعلمہم, اللہ ان کو جانتے ہیں. اسی طرح قیامت تک آنے والے جتنے بھی جو ہے میں اسلام کے اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں, اللہ ان کو جانتے ہیں, ہاں ہم اس کو نہیں جانتے. اب ظاہر بات ہے اسلحہ اور اسی طرح پوری تیاری کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی ترغیب دلائی. اللہ فرماتے ہیں اما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم, اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو پورا پورا دیں گے. تو ان دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, آخرت میں تو ہے ہی انشاء. اور وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے جو ہے اپنا حصہ جو اس کے اندر ڈالا ہے وہ اس حصے کے اندر کمی ہوگی, نہیں. اللہ تعالیٰ جس آدمی نے اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ دیا ہوگا اسی کے مطابق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے. کسی کے پاس لاکھ ہے تو لاکھ میں سے وہ اپنا حصہ دے, اور کسی کے پاس سو ہی ہے تو وہ سو میں سے اپنا حصہ دے. آگے معاہدے کے علاوہ اور بھی ایک شکل ہے, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کفار جو ہے وہ آپ سے صلح کرنے پر تیار ہو جائے اور صلح کی پیشکش کریں کہ بھائی ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں, ہم آپس میں صلح سے شانتی سے اور جو ہے سلامتی سے رہنا چاہتے ہیں. اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں آپ سے ڈر رہے ہیں مرعوب ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جب ایسا معاہدہ کر لیں گے تو ایسی صورت میں یہ لوگ بالکل بے خبر رہیں گے, جب بے خبر رہیں گے ہم پوری تیاری کریں گے, اور جب ہماری پوری تیاری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ جو کچھ چاہیں گے کر لیں گے. چنانچہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اور اگر وہ لوگ مائل ہو جائیں صلح کرنے کی طرف, فَاجْنَحْ لَهَا, جہاں دیکھو فَاجْنَحُوا کا جمع کا صیغہ نہیں ہے, اوپر اوپر سے کہا تھا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ، سارے مسلمانوں کو حکم تھا کہ تم ان کے لیے پوری تیاری کرو. اور یہاں جو ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا ہے، اب آپ کو سمجھا رہا ہوں برابر، یعنی وہ لوگ یعنی کفار جو ہے جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کے دشمن ہیں وہ صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن خطاب کس کو ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. فجنح لہا، آپ جو ہے ان کی طرف متوجہ مائل ہو جائیے، یعنی ٹھیک ہے آپ راضی ہو سکتے ہیں. وتوکل علی اللہ، یہاں وتوکلونی ہے، وتوکل علی اللہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خطاب ہے اور آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجیے. معلوم ہوا کہ یہ جو ہے صلح کرنے کی جو شکل ہے اس کے اندر آدمی بہت چوکن نہ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہی حکم تھا کہ ٹھیک ہے اگر وہ لوگ جو ہے اگر سامنے سے خود ہی جو ہے صلح کی آمدگی ظاہر کریں اور صلح پر تیار ہو جائیں تو آپ انکار نہ کریں، آپ بھی صلح کر لیجئے. لیکن یہ فجنح کا حکم علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے پر فرض نہیں ہے، تخیر کے لیے آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ اگر چاہیں تو ایسا کریں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال ہدایت تھی، انہ ہو السمیع العلیم، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی باتوں کو بھی آپ کے دشمن کی باتوں کو بھی وہ پوری طرح سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں صاف صاف، مَن یرید خیانتک مَن یرید ان یخدعوک، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دے، یعنی صلح کا نام تو رکھا ہے ہم صلح کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے صلح مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح تم کو چکما دے رہے ہیں، تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ کہ فتح و توکل علی اللہ، کہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے آپ ان کے ساتھ صلح کر لیجئے. کیوں؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، یہاں حسبکم اللہ نہیں ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں تم صلح کر لو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، نہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی بھی، اور اخیر عمر تک آپ جب تک اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے آپ کو کسی نے ایسا دھوکہ بھی نہیں دیا اور کچھ ہوا بھی نہیں، سمجھ گئے؟ یہ بالکل علماء نے لکھا یہ ایسا ہی ہے، جیسے کلام پاک کے میں ایک جگہ حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو بات بھی وحی کے ذریعے نازل ہو آپ اس کو جو ہے پہنچا ہی دیجئے، چاہے ان کو پسند آئے چاہے نہ پسند آئے. بہت سے احکام ایسے ہیں لوگوں کو پسند نہیں آتے، سود کھانے کی جو عادی ہو گئے تھے ان کو کہو کہ سود حرام ہے تو ان کے سمجھ میں کہاں آئے گا، ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی طرح جو زنا کے عادی ہیں ان کو کہو زنا چھوڑو ورنہ تم کو جو ہے شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے گا ورنہ سو کوڑے مارے جائیں گے، تو ان کو کہاں پسند آئے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ بات یہ نفس کے خلاف ہے، پسند نہیں آئے گی. بہرحال اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا کام پہنچانا ہے، ان کو پسند آئے کہ نہ پسند آئے پہنچا دیجئے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے جو ہے پہرا دیا کرتے تھے صحابہ رات کے وقت، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جاؤ اب میرے پہرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے. تو اب تو خدا میں جب حفاظت کرنے والا ہے اب بندوں کی حفاظت کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہاں یہ صلح کا حکم جو ہے خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے آئندہ جو ہے مسلمان حکمرانوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم جو ہے بغیر سوچے سمجھے جہاں وہ لوگ صلح کی دعوت دے دے تو صلح کر لو، نہیں، تم چوکن نہ رہو کہ صلح کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور ان کی نیت صلح کی ہے یا صلح کے ذریعے دھوکہ دینے کی ہے، تم برابر خیال کرو اور اسی کے مطابق تیار رہو. یوں اس لیے کہ تم سب سے یہ وعدہ نہیں ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آگے فرماتے ہیں هو الذی ایدک بنصرہ، وہی خدا ہے جو آپ کو ابھی کہتا ہے نا کہ میں تم کو کہ میں کفایت کروں گا، وہی خدا ہے کہ جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی غیبی نصرت سے. جنگ غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کہاں قوت تھی، خالی یاد تھے، لیکن پھر بھی وبالمؤمنین، انہیں 313 کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم کو فتح دے دی. وہی آئندہ جو ہے جب تم کسی دشمن کے ساتھ صلح بھی کرو گے تو انشاءاللہ وہی تمہاری حفاظت کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وعدہ ہے. بہرحال جنگ کے موقع پر جو ہے یہ اصول اسلام نے کتنے اچھے اچھے بتائے ہیں, اور دشمن کے ساتھ بھی جو ہے انصاف پر کرنا, اور ایفا عہد کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کی کتنی تاکید ہے, اتنی تاکید کہ اچانک ان کو وقت ختم ہونے پر حملہ کرنے سے بھی روک دیا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی مشق کرائی تھی, اور وہ ان کے دلوں کے اندر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیسی تھی کہ عین وقت کے اوپر یہ پوری تیاری ہو رہی تھی پھر بھی سارے لشکر کو روک دیا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیے فوراً جب ان کے پاس یہ حدیث پہنچی انہوں نے اپنے پورے لشکر کو بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے حق بات کہنے کی, حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, نفس اور اسی طرح شیطان کے مکائد سے اور اس کی جو ہے غلط تدبیر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت ہو. ایک مداد الشریف سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. جزاكم الله.